हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کی بدولت انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اس آدمی کو، اس خوش نصیب کو یہ قرب ملے گا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہو، اور چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، اور دینی کی بات اگر کریں تو کوئی بزرگ ہستی، کوئی بہت بڑے عالم دین اور کوئی پیر صاحب اس طرح آ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے، عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں کہ میں جتنا بھی ہو سکے قرب میں چلا جاؤں، مسافہ لے لوں، ان کی بالکل جو ہے وہ قریب سے زیارت کر لوں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جب سارے انبیاء کرام علیہم السلام محشر کا میدان ہوگا، اور اس وقت تو انسان کو ایک امید کی کرن ہی اور اسی ہستی سے ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو، پیارے حبیب علیہ السلام کے ان امتیوں کو قیامت کے دن اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ کن کو؟ جو کثرت سے دنیا میں ان کو یاد کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، تقریباً ہر آدمی اس سے کسی نہ کسی طرح وہ وابستہ ہے۔ انسان کی ایک فطری طور پر ایک تقاضا ہے، فطرتاً یہ چیز داخل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط، اور بعض کے ساتھ وہ روابط بہت گہرے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کسی کے ساتھ اس کی کچھ دوستی کے معاملات ہوں، گہرے تعلقات ہوں، کہ وہ بسا اوقات اپنے دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کر سکے، اور کچھ ایسی آپس کی گفتگو اور باتیں ہوتی ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی میرا ایک ساتھی بن جائے، کوئی ایک رفیق اور دوست بن جائے۔ تو اسلام ہمیں اس حوالے سے بھی تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ایک گہرا تعلق کسی سے بنانا ہے، دوستی کا رشتہ کسی سے قائم کرنا ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے پس منظر کون سے مقاصد ہوں، اور کن مقاصد اور اغراض کے تحت یہ دوستی والا رشتہ کسی سے قائم کیا جائے۔ مدنی چین کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان کے کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمیں رب تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دو، کیا بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا، یہ سارا کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہو حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو سب کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ دنیا میں ہے تو اللہ کے لیے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارا جانا بھی وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو گویا کہ انسان کو ایک پوری زندگی کا ایک مقصد اور اس کی غرض، یہ خود قرآن مجید فرقان حمید ہی یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ جو ایک فطری تقاضا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے آپس کے روابط کے لیے، تعلقات کے لیے کئی صلہ رحمی کے رشتوں کو بیان فرما دیا، اور ان میں سے جتنا کوئی قریب ہے اس کے اتنے ہی حق زیادہ بیان فرما دیے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کی اپنی فیملی ہے، اپنے بچے ہیں، اس کے پھر بعد اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اور ان کے ساتھ ان تعلقات کو یہ اسلام نے خوبصورت ایک تعلیم ہے اور بیان فرمائے ہیں۔ اور جو جتنے رشتے جوڑتا ہے اس کا درجہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑھتا رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے والا سعادت مند ہے، اور ان رشتوں کو توڑنے والا، بلا اجازت شرعی رشتوں توڑنے والا، وہ شخص بد نصیبی والا ہے۔ تو اچھا انسان وہی ہے کہ جو اپنے ان رشتوں کو بھی نبھاتا ہے۔ لیکن یہ رشتہ داروں کے باوجود بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے کہ وہ کچھ دوستی کے تعلقات بھی کسی سے رکھتا ہے، اور وہ دوستی والے تعلقات اس کے وہ عمومی طور پر ایسوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے یا اقربا میں سے نہیں ہوتے، قریبی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ان سے نسبی ایسا تعلق نہیں ہے، کوئی خاندانی ایسا بازو کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ساتھ پڑھتے ہوئے، ساتھ بزنس کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، محلے میں رہتے ہوئے، ساتھ کچھ اور مشاغل قائم کیے ہوئے، تو ایک ساتھ رہتے ہوئے یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض دوستیاں وہ بہت گہری ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب آپ کسی سے اپنے یہ محبت اور پیار والے اور دوستی والے تعلقات، یہ کسی کے ساتھ آپ بڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر مین جو مقصد ہے، جو اس کی غرض ہے، اس کو بھی بالکل جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے، اور وہ بھی پیش نظر رہے۔ اور وہ مقصد کیا ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیم اس حوالے سے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ مرد وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، مرد اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو تم میں سے ہر آدمی، ہر انسان یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ یہ دوستی کر رہا ہے، وہ کس کے ساتھ یہ دوستی والے تعلقات وہ بڑھا رہا ہے، اس کو یہ چیز سب سے مقدم دیکھنی ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے وہ اپنے گویا کہ دوست کے دین پر ہے، یعنی اس کے ساتھ جب تعلق قائم ہو جاتا ہے، دوستی والا ایک رشتہ ہو جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر بسا اوقات وہ اسی کی طرف اس کا میلان وہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اگر اچھا تعلق ہو تو اچھائیاں بڑھتی ہیں، وہ اچھا تعلق ہو تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اگر نماز والا نہیں ہے تو نماز کی طرف آ جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو قرآن کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، تعلقات اگر اور دوستیاں اگر وہ دینی طور پر کسی کے ساتھ ہوں تو وہ وہی رنگ ان کے اندر آ جاتا ہے، عام طور پر اس میں رغبت وہ پکڑتے ہیں۔ لیکن یہی دوستیاں اگر خدا نخواستہ یہ دوستیاں بری ہوں، اور یہ دوستیاں گناہ والی ہوں، یا یہ دوستیاں معاذ اللہ جو عقیدے کے اندر خلل ڈالنے والی ہوں، عقیدے خراب کرنے والی ہوں، اور بعض اوقات تو انہی دوستیوں کی وجہ سے انسان وہ ایمان کی اس خوبصورت دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان کے اس نور سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوستی کو نبھاتے نبھاتے وہ انسان گویا کہ اسلام کا معاذ اللہ دامن چھوڑ دیتا ہے۔ الامان الحفیظ، یہ سارے معاملات ہم اگر قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو ایسے کئی واقعات اور روایات میں یہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ 19ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ اور اس کے پس منظر جو واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا اور اسلام کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو عقبہ بن ابی معید، یہ وہ تھا کہ جو عبی بن خلف اس کا ایک گہرا دوست تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ عقبہ یہ ایک دفعہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے گھر پر دعوت کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعوت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ پہلے جو میں دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، اور اللہ وحدہ لا شریک کا کو ماننا، اقرار کرنا، رب کی عبادت کرنا، رب کو ماننا، یہ جو اسلام کی اور ایمان کی دعوت میں دے رہا ہوں، تم اس کو قبول کرو، پھر میں تمہاری دعوت کو قبول کروں۔ تو یہ شخص عقبہ اس بات پر اس نے کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ مسلمان ہوا تو عبی بن خلف جو کہ کفار میں سے تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا ایک دشمن تھا، تو اس کو جب پتہ چلا کہ عقبہ جو میرا دوست ہے اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ اس طریقے سے اپنے تعلق کو اس نے بڑھایا ہے اور وہ ان کی دعوت کر رہا ہے، یہ ساری باتیں جب اس کو پتہ چلی تو یہ اپنے دوست سے بہت ناراض ہونے لگا اور اصرار کرنے لگا کہ یہ سب کچھ آپ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ ان کے مابین چونکہ گہری ایک دوستی تھی، ایک تعلق تھا، جس کی بدولت عقبہ معاذ اللہ وہ اسلام سے پھر گیا، اور اسلام لانے کے بعد بھی اس نے اپنی دوستی کی وجہ سے اس اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، فرمایا جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی اس وقت یہ طلب کرے گا، تمنا کرے گا، میں یہ راستہ اختیار کیا ہوتا، لیکن پھر ساتھ ساتھ اسے حسرت کیا ہوگی، حسرت یہ ہوگی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، پس منظر اس کا الگ وہ بیان ہو گیا، لیکن رہتی دنیا تک، قیامت تک، یہ اسلام نے ایک ہمیں اصول بتا دیا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ چیز بتا دیے کہ جس کی وجہ سے آدمی اس سے رخ موڑ لیتا ہے، اسلام سے معاذ اللہ وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ دوستی بھی ہے، جو برے دوست ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے نظریات میں فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ بالکل ایک وسیع پیمانہ ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، پہلے لوگ آپس میں بری صحبتوں سے بچانے کے لیے جو کہا جاتا ہے اور اب بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب وہ گلی محلوں کی وہ بری صحبتوں سے بڑھ کر جو بری صحبت ہے وہ گویا کہ اب کے ہاتھ میں وہ موبائل کی صورت میں ہے، وہ کمپیوٹر اور ٹیبلٹ کی صورت میں ہے، کہ کہاں سے انسان چلتا اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایک آدمی ہے، اس کے 5,000 فیس بک پہ دوست بنے ہوئے ہیں، دیگر سوشل اکاؤنٹس جو ہیں اس پر اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، تو دوستی کے یہ بہت ایک وسیع پیمانہ ہو گیا۔ اب کہاں سے کیا چیز وہ لے رہا ہے یہ اس کو ضرور دیکھنی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا المرء مع من احب، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس سے اس کا یہ پیار والا تعلق ہوگا۔ تو اے کاش ہمارے اس انداز میں بھی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ انداز وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہے یا معاذ اللہ ناراض کرنے والا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا، قرآن مجید کے اندر اس واقعے کو اشارتاً بیان فرمایا گیا، اور اس کا پس منظر یہی کہ ایسا انداز یا ایسی دوستیاں جس کی وجہ سے آپ کے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کے اپنے اندر وہ ایک اسلامی حوالے سے تبدیلیاں واقع آ رہی ہیں یا بد عملی کی طرف جا رہے ہیں، خدا را ان دوستوں سے اپنی جان چھڑائیں، ان بری صحبتوں سے اپنی جان چھڑائیں، اور اچھی صحبت کی طرف، اچھے خیالات کی طرف وہ ہمیں آنا ہے۔ منشن کے ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں طرح طرح کے خیالات اور وساویس اور عقیدے کے حوالے سے ایسے خیالات اور وساویس بعض اوقات پیدا ہونے شروع ہوئے تھے، تو میں ان سے ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا، یہ وساویس اور یہ خیالات اس وقت تک بند نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کی کھڑکی کو بند نہیں کریں گے۔ آپ اپنی گاڑی میں، اور آپ کو اگر اس کا جو ہے وہ آپ نے شیشہ کھولا ہوا ہے، گھر میں بیٹھے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، اور پھر کہیں مجھے باہر کی ہوا نہ لگے، سردی لگ رہی ہے مجھے، تو آپ بھلے اپنے اوپر چادر کمبل اوڑھ لیا اور کھڑکی آپ نے کھول کے رکھی ہے، تو ہوا آنا بند نہیں ہوگی۔ اس سردی سے بچنے کے لیے تو آپ کو وہ کھڑکی کو بند کرنا ہوگا، اور آپ اس ہوا سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس دروازے کو بند کریں، پھر آپ سکون اور اطمینان آپ کو ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کو ایمانیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اس طرح کے طرح طرح کے وساویس اور خیالات ہیں، تو ان کا پہلا علاج یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کون سی کھڑکی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ذہن کے اندر ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ پہلے آپ وہ دیکھیں، اس کو دیکھیں گے، غور کریں گے، تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ بالکل علماء دین سے، علماء اہل سنت سے آپ رابطہ کیجئے، دینی معاملات پوچھنا بالکل آپ کا حق ہے، آپ پوچھئے، جا کر علماء سے رہنمائی لیجئے اور لینی چاہیے، لیکن اگر معاذ اللہ کسی کی باتیں آپ کے عقیدے خراب کریں، نظریات میں خلل ڈالیں، تو میرے پیارے بھائی آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے، جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوائیاں ضرور ڈاکٹر دیتے ہیں لیکن کچھ پرہیز بھی بتاتے ہیں، وہ پرہیز پر عمل نہیں کریں گے تو پھر دوائی بھی بس اوقات اثر نہیں کرتی۔ دوائی بہت چھوٹی سی مقدار میں ہو لیکن اثر ہوتا ہے، اور اس طرح دوسری چیزوں میں بھی، بظاہر آپ ایک چھوٹا سا ہی تعلق کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے برائی والے اور عقیدے خراب کرنے والے اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ضرور غور کیجئے، آپ سوشل میڈیا پر کون سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر کون کون سی سرچنگ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے جس نے میرے ذہن کے اندر مختلف فطور ڈال دیے ہیں، میرے سکون کو برباد کر دیا ہے، عقیدے کے حوالے سے مجھے معاذ اللہ ایسے ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس پر ضرور غور کریں، ایک پورا ٹاپک ہے وساویس کے اعتبار سے، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، پاکی ناپاکی، دیگر معاملات میں، لیکن یہاں جو بات بتانی مقصود تھی وہ اس دوستی اور ان تعلقات کے اعتبار سے۔ آپ ضرور اس پر غور کیجیے گا. اللہ کریم ہمیں اچھوں کی صحبتیں عطا فرمائے, اچھوں کی ہمیں دوستیاں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز بھی ساتھ ہیں, تو بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں سوال اور جواب. جی,
ہمارا اسلام مفتی صاحب کا بہت پیارا سلسلہ, مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ رب العالمین. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز کے بعد کیا ہم قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا.
فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھنے کے بارے میں, دیکھیے تین وقت ایسے ہیں جن میں یہ قضا نہیں پڑھی جا سکتی. سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے اس سے لے کر 20 منٹ تک, جیسے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے, تو اب سورج طلوع ہوتے ہی 20 منٹ, یہ پہلا مکرو ٹائم. اسی طرح پھر نصف النہار جو دوپہر کے وقت, جسے عوام زوال کا ٹائم عموماً کہتے ہیں, ایک وہ ٹائم پیریڈ. تیسرا وقت عصر کے بعد یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, مطلق عصر کے بعد نہیں, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ بھی مکروہ اوقات میں سے. ان تین اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کی ممانعت نہیں. اب آپ فجر کے بعد کے وقت یا فجر کی نماز آپ نے ابھی نہیں پڑھی اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے, تو یہ ٹائم ہو یا فجر کے بعد کا ٹائم ہو, اسی طرح عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے تو اب عصر کے بعد کا ٹائم ہے لیکن ابھی آخری 20 منٹ نہیں آئے, تو یہ جو سارے اوقات ہیں ان کے اندر آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے. لہذا فجر کی نماز آپ نے ادا کی ہے, اب کچھ ٹائم باقی ہے اور آپ چاہتے ہیں کچھ قضا نمازیں آپ پڑھ لیں, تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے بالکل آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ صبح اٹھے ہیں, فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں اور ابھی نماز کے لیے کچھ ٹائم جماعت کے لیے باقی ہے, آپ چاہتے ہیں اس ٹائم میں ہم قضا نمازیں پڑھ لیں. یا ایک احتیاط ہے وہ میں عرض کرتا چلوں, فجر کے اوقات میں چونکہ فجر کے آپ فرض پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد کا ٹائم یا فجر کے فرائض سے پہلے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اب سنت فجر کے علاوہ اب نوافل کی ممانعت ہوتی, فجر کے بعد بھی اسی طرح. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ اور عصر کے فرض پڑھ لیے تو اب بھی ممانعت ہے کہ آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے اس وقت. اب اگر آپ قضا پڑھتے ہیں نماز اور کسی کے سامنے پڑھتے ہیں, اعلانیہ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں, سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سے لوگوں کو تشویش ہوگی, یار عصر کے بعد یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ان اوقات میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. اب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اسے بتائیں کہ میں قضاء عمری کر رہا ہوں, تو قضاء عمری کا اس طرح اعلانیہ طور پر یوں کرنا یا اس کا اعلان کرنا, کیونکہ گناہ اور گناہ کا اظہار جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے, تو ایسے مواقع پر ایسی جگہوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں چھپ کر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یا اپنے گھر پہ جا کر کمرے میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہاں پڑھیں, علل اعلان مسجد کے اندر یہ آپ قضا اس ٹائم نہ پڑھیں. تو میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے کہ تین وقت ایسے ہیں جن میں قضا آپ نہیں پڑھ سکتے, صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے 20 منٹ تک یعنی یہ دورانیہ, دوپہر جسے زوال عموماً بولتے یہ دورانیہ, اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے, یہ تیسرا وقت ہے. ان کے علاوہ کوئی وقت قضا کے لیے وہ نہیں ہے کہ جس میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو, پڑھ سکتے ہیں. اور فجر اور عصر کے بعد اس احتیاط کو ضرور سامنے رکھیں تاکہ آپ سب کے سامنے پڑھیں گے تو لوگ تشویش میں آئیں گے, تو اس لیے چھپ کر آپ کہیں پڑھ سکتے ہیں تو بالکل آپ اس نماز کو قضاء عمری اپنی کر سکتے ہیں. جی مزید کون؟
برلی میرا نام ہے, تو ضلع توبہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کئی گھروں میں ڈبل سٹوری مکان ہوتا ہے, उसके नीचे वालों ने भी कुरान पाक नीचे रखा हुआ, तो ऊपर वाले भी ऊपर फेर रहे हैं, कुरान पाक उनका ऊपर लहदा पड़ रहा, नीचे वाला जो नीचे रखा हुआ उसके ऊपर वो फेर रहे, उसका क्या?
डबल स्टोरी मकान है और नीचे भी कुरान पाक रखा हुआ है, ऊपर वाले घर जो हैं उनमें भी कुरान पाक रखा, कोई हर्ज नहीं है इसमें। इन चीज़ों का दारो मदार वो उर्फ पर होता है, हमारे उर्फ में इसको बिल्कुल कतन किसी तरह की बेअदबी शुमार नहीं किया जाता। मस्जिद है, मस्जिद भी कई मंजिलों के साथ है, नीचे भी है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, तो इन चीज़ों में ये कोई किसी तरह का बेअदबी वाला मामला नहीं है कि नीचे वाली मंजिल पे कुरान ना रखें और सबसे ऊपर हों, ऐसा नहीं है। हर फ्लैट में, घर में अंदर, वो अपने अपने उस घर का एतबार है, उस फ्लैट का एतबार है, ऊपर की उसकी छत का एतबार नहीं है, तो इस तरह के वसाविस में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, आम तौर पर कहीं बैठे हुए हैं तो इसका ज़रूर एहतमाम है, ज़रूर ख्याल है। अभी हम जैसे ऊपर हैं, कुर्सी पर हैं, और ये टेबल है, कुर्सी है, अब नीचे यहाँ पर कोई कुरान पाक लेकर बैठे तो इस चीज़ का हमें एहतमाम ज़रूर करना है। ये बिल्कुल बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। ऐसी सूरत हाल में वो बीच में एक तफावुत हो जाए, बीच में फ़र्क हो जाए, कुछ दूरी हो जाए, यानी मसाजिद के अंदर भी बस औकात एक कोने में कुर्सी वाले बैठे हुए हैं, वो कुर्सी पर हैं, दूसरा आदमी कुरान लाता है, बिल्कुल उसके साथ बैठ जाता है, नहीं, उसमें थोड़ा आप दूर बैठें ताकि इतनी दूरी हो जाए कि आपस के अंदर उसका बेअदबी वाला शायबा ना रहे। इन चीज़ों का हमें ख्याल ज़रूर रखना है। इसी तरह सब अगर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं तो या सारी कुर्सियों पर हैं फाबीहा, और अगर नीचे बैठकर तो सारे नीचे हैं तो भी ठीक है, लेकिन यूँ नहीं होना चाहिए कि कोई कुर्सी और बेड पर है और कोई उसके साथ ही इस तरह बिल्कुल ज़मीन पर बैठा हुआ, नहीं, वो अगर बैठना है उसको तो फिर दूसरे कमरे में चला जाए या उससे दूर काफ़ी इतना हो जाए कि बेअदबी वाला शायबा ना हो। जी मजीद कौन?
मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान कोई चीज़ 20 रुपए की लेकर आता है और उसको थोक परचून के हिसाब से अगर 25 रुपए या 30 रुपए की बेचता है तो क्या ये जायज़ है? रहनुमाई फरमा दें, जज़ाक अल्लाह खैरा।
20 रुपए की चीज़ लेकर 25 रुपए में बेचने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक आप झूठ नहीं शामिल करते, जब तक कोई और मामला नहीं है तो आप इसके अंदर आप बेच सकते हैं और इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। बहुत से लोग ये आमतौर पर सवाल करते रहते हैं कि नफ़ा वो इतना ही ले सकते हैं कि जितना आटे के अंदर नमक डाला जाता है, आटा बहुत ज़्यादा होता है, नमक तो थोड़ा सा होता है, तो नफ़ा भी इतना ही लिया जा सकता है, किसी चीज़ में इससे ज़्यादा नहीं, तो ये कोई इस्लामी या शरी बात नहीं है, ये लोगों में फैली हुई है और लोगों के अंदर मशहूर है। बहरहाल नफ़ा उसके लिए इस्लाम ने यूँ कोई मुतय्यन चीज़ें बयान नहीं की हैं। आप अगर 20 की चीज़ 25 में बेचना चाहते हैं, आपकी चीज़ें, आपने चाहे आप 20 वाली चीज़ 10 में बेच दें वो भी आपको इख्तियार है, 15 में बेच दें, आप 20 वाली चीज़ 25 में बेच दें, 30 भी बेचते हैं, ये भी ठीक है। बहरहाल मुसलमानों के साथ एक खैर खई का जज्बा होना चाहिए और बिलखसूस उसके अंदर जो गुराबा हैं उनका और ख्याल रखना चाहिए। आप अपना भी नफ़ा ज़रूर कमाएं, लोगों का भी ख्याल रखें। और क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैहिया से कई बार ये मदनी मुज़ाकरों में ये बात सुननी, और कि आप चाहते हैं कि आपकी गाहकी बढ़े, आपके लोग आपसे ज़्यादा वाबस्ता हो जाएं, तो आप अपना नफ़ा नॉर्मल रखते हुए बेचते रहें, इंशाल्लाह आपके ताल्लुकात तिजारती हवाले से अच्छे हो जाएंगे, आपकी चीज़ें ज़्यादा बिक जाएंगी, जब चीज़ें ज़्यादा बिक जाएंगी तो ओवरऑल आपका नफ़ा उतना ही हो जाएगा जो कम चीज़ें बेच कर ज़्यादा नफ़ा रखता है। तो बहरहाल इस्लामी तौर पर, शरई तौर पर अगर कोई आदमी इस पर ज़्यादा नफ़ा कमाता है, उसके अंदर झूठ ना हो, उसके अंदर किसी तरह का धोखा ना हो, तो इसकी बहरहाल इजाज़त है। कई लोग खाम खा की अपनी तिजारत के अंदर झूठ शामिल करके अपनी तिजारतों को नाजायज़ कर रहे होते हैं और वो सामने वाले को इत्मीनान दिला रहे होते हैं कि बस ये चीज़ मैंने इतने की ख़रीदी, मैंने इतने की ख़रीदी। अब वाकई अगर सच है तो ये एक अलग बात है, लेकिन आप मार्केट में और माशरे में रहते हैं, हम भी यही रहते हैं, तो पता ही होता है कि कौन सी चीज़ें किस लेवल में और वो उसको किस अंदाज से ये बयान कर रहा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को खाम खा हमें शामिल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से पूछना चाहिए कि अब ले रहे हैं एक और उसके बाद उसको खाम खा मजबूर कर रहे हैं कि वो भी सामने वाला झूठ बोले, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। اور بیچنے والے کو بھی بالخصوص ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خامخواہ کیوں وہ ان جھوٹ کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرے۔ تو جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو آپ جو نفع کمانا چاہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہتے بالکل آپ نفع کما سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے تو اس کے بعد باوضو ہے تو وہ باوضو ہی رہے گا، وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ سگریٹ پینے سے چونکہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تمباکو ہے اور منہ کے اندر اس کی ایک اپنی سمیل ہے، بدبو ہے، تو اس کو دور کرنے کے بعد پھر ہی آپ مسجد میں جا سکیں گے یا آپ نماز پڑھنا ہے تو آپ پہلے اس کو اچھی طرح کلیاں کریں، مسواک کریں، ٹوتھ پیسٹ کریں، کچھ بھی ایسا معاملہ کریں کہ وہ بدبو ختم ہو جائے۔ تو اس چیز کا ضرور آپ نے اہتمام کرنا ہے، اور مشورہ یہی ہے اس سے ویسے ہی جان چھڑا لیں سگریٹ سے، کون سا اس کو باوضو طریقے سے پینے کا جو ہے وہ یہ انداز اختیار کرنا ہے۔ تو اس سے کوشش اپنی یہی ہو کہ اس سے بالکل جان چھڑا لی جائے اور اس کو ختم کر لی جائے۔ لیکن فقہی اور شرعی مسئلہ کہ اگر کسی نے سگریٹ پی اور اس کا وضو تھا تو وہ باوضو حالت میں ہے، تو وہ باوضو ہی ہے، کہ سگریٹ پینے سے ایسا کوئی عمل نہیں ہوا کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ تو جو منہ کے اندر سمیل بدبو تمباکو کی پیدا ہوئی ہے اسے اچھی طرح کلیاں کرنے کے بعد وہ اسی وضو کے ساتھ اگر اپنی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو بالکل اس میں کوئی کسی طرح کا حرج والا معاملہ نہیں ہے۔ جی
سائیں، میرا سوال ہے، میں نے کسی سے سنا اگر کوئی شخص مچھلی کھا کر اسی رات دودھ پیے گا تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، براہ مہربانی سائیں اس معاملے میں رہنمائی فرما دیجئے گا۔
سائیں آپ کی بات نے تو ہنسی نکال دیے، مچھلی کے ساتھ دودھ پینے سے آپ نے کہاں سے سن لیا کہ 40 دن کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مچھلی کے ساتھ اگر دودھ پئیں گے تو عبادتیں قبول نہ ہوں، دعائیں قبول نہ ہوں، یہ کوئی بالکل ایسے ہی کسی نے اڑا دی، پھیلا دی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ طبی حوالے سے اس کو ضرور جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے کہ مچھلی کے ساتھ اس طرح دودھ یہ اٹیچ نہیں ہوتے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی شرعی طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو طبی حوالے سے جہاں دیگر احتیاطیں کرتے ہیں تو یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے مچھلی کے ساتھ دودھ پی لیا اور کہیں کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، دودھ بھی حلال ہے، مچھلی بھی حلال ہے۔ حرام چیزیں کھانے سے ضرور دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام لقمے کھائیں یا معاذ اللہ کوئی حرام چیزیں پیتا ہے، شراب پیتا ہے، ان کے لیے ضرور وعیدوں کو بیان کیا گیا، وہ سچی توبہ نہیں کرتے تو جب تک ان کے 40-40 دنوں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، سجدے قبول نہیں ہوتے۔ تو ہمیں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن سے واقعی ہی دعاؤں کے اندر خلل پڑتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سجدے قبول نہیں ہوتے۔ لیکن جو حلال چیزیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کیجئے۔ بہرحال طبی حوالے سے اس کو مسئلے کو دیکھا جائے، اس کا شرعی حوالے سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی مزید کال۔
محمد ارشد بول رہا ہوں گوجرانوالہ پاکستان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ پرائز بانڈ لیتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پر یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟
پرائز بانڈ یہ جائز ہیں اور اس پہ نکلنے والا انعام یہ بھی جائز ہے۔ پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں بیسک ان کے پیچھے نہ کوئی ایسا سود والا معاملہ ہے، نہ جوے والا معاملہ ہے، کیونکہ 1000 روپے کا آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے، 1500 کا ہے تو وہ 1500 ہی رہتے ہیں، آپ بعد میں کیش کرواتے ہیں تو وہ بھی 1500 روپے آپ کو مل جاتے ہیں، اس میں آپ کے کوئی پیسے ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور نہ ہی متعین ہر آدمی کو نفع ملتا ہے، کیونکہ مشروط قرض پر یا اس طرح کے معاملات پر مشروط نفع ہو تو وہ ایک اس زمرے میں جاتا ہے، جبکہ یہاں پرائز بانڈ یہ آپ نے خرید و فروخت کر لیے، یہ اب چیز آپ کی ملکیت میں، اب حکومت کی طرف سے ان پر قرآن اندازی کے ذریعے نفع تقسیم کیا جاتا ہے، اور متعین نہیں ہے کہ مشروط بھی نہیں ہے کہ کس کو ملے گا، قرآن اندازی میں جس کا نام آ گیا تو ٹھیک ہے، تو یہ ایک انعام کی صورت ہے، انعام ہے، اس میں سود والا معاملہ نہیں ہے، اس میں جوے والا معاملہ نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کوئی بھی کسی طرح کی جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پروفٹ آمدنیاں یہ ناجائز ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو جب یہ ساری چیزیں نہیں تو اس کو ہمارے علماء نے بالکل جو ہے وہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برسوں سے آپ کے فتویٰ چھپتے ہیں اور اس کے اندر بھی اس کا فتویٰ موجود ہیں، دارالتحل سنت کا بھی فتویٰ بالکل اس کے جواز پر ہے۔ حال بتا ابھی ایک حالیہ اور کچھ مہینے پہلے ایک ایسا پرائز بانڈ پریمیم کے نام سے 40,000 روپے والا جو پرائز بانڈ ہے، ایک تھے پرانے اور ایک اب نیا 40,000، یہ ایسا پرائز بانڈ ہے کہ جس کے اوپر نفع ملتا ہی ملتا ہے، یعنی انعام نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ نفع وہ ایڈ ہوتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے یہ والا، کیونکہ اس کے اندر شروع سے یہ بات طے ہے اور متعین ہے اور اس کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ بن کر اس کو نفع کی صورت ملتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ عام جو سادے پہلے والے پرائز بانڈ چلتے ہیں کہ جس میں پرائز بانڈ ملا، اب 100 پرائز بانڈ اس پہ انعام نکلا یا انعام نہ نکلا، یہ ایک اس کی گویا کہ اپنی جو ہے وہ قسمت والا معاملہ ہے، لیکن نکلتا ہے انعام تو وہ انعام جائز ہے۔ جو عام سادے والے پرائز بانڈ وہ انعام بھی جائز ہے، اس کو کسی نیکی کے کام میں خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں تو بھائی جب انعام حلال ہے تو اس کو کسی بھی آپ نیکی کے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں خرچ والی بات نہیں ہے۔ اور جو آخر میں میں نے بتایا کہ 40,000 والا وہ پرائز بانڈ کہ جس کے اندر انعام نکلے یا نہ نکلے اس پہ نفع اس کو ضرور ملتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور عام سادے والے وہ بالکل جائز ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، مدنی چینل کی برکتیں عام فرمائے، اس کا فیضان عام فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔